ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. بس اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادی للایمان للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا. اس نے ہمیں دعویٰ کیا، تیری طرف بلایا اور ہم آ گئے، اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. پس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، ابھی بھی بہت کچھ غلطیاں ہیں ان کو بھی صاف کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اگر دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہی نیک لوگوں کے ساتھ مریں گے اور نیک لوگوں کے بیچ اٹھیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کیا ہے آپ کی. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، یعنی اپنی فتح و مدد اور نصرت کے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، اس دن کی بے عزتی سے بچا لینا. دنیا میں ہمیں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور عزت بچاتے بچاتے ہم اللہ کے دین کے حق میں کمی کر جاتے ہیں، تو کیا ہوگا اس وقت جب یہ عزت قیامت کے دن پامال ہوگی. تو یا اللہ اس رسوائی سے بچا لینا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت. مرد ہو یا عورت، عورت کا بھی ذکر کیا گیا. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، ایک ہی نسل انسانی سے ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان پہ نہ کوئی ویزا کی پابندی ہے، نہ ہی کسی جگہ جانے میں کوئی رکاوٹ ہے، ان کے لیے سب راستے کھلے ہیں. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، کتنے دن کی ہالیڈیز کر لیں گے، کتنے دن کا کھانا پینا، کتنے دن کا آرام. پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، تقویٰ والی زندگی. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. یعنی دنیا کے مال و متاع اور دنیا کے فائدوں اور دنیا کے آرام پہ مت ریجھو، اور اس کے لیے اپنی آخرت مت قربان کرو. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، یعنی سب برابر نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، یعنی اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور موجودہ کو بھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ہمبل ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے کیا کرو؟ صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، جمے رہو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، رابطو یعنی باندھ کے رکھو، تیار رہو، اور ایک اور معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، پہلے تو ایمان والوں کو بار بار تقوی کا حکم تھا، اور یہاں سارے انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. کون ہے اللہ؟ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. رشتے داریوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو تمام انسان ایک بڑا انسانی کنبہ ہیں۔ آدم کی اولاد ہیں سارے، کو مسلم ہے یا کافر کوئی بھی ہے، سب انسان آدم کی اولاد۔ ہمیں سب کے ساتھ احسان کی ضرورت ہے، سب کو خدا سے ڈر کے ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بگڑتا ہے تو وہ یاد رکھے خدا اس کو دیکھ رہا ہے، بندے نہیں بھی دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ بدلہ لے گا۔ اور خصوصاً معاشرے کے سپریسڈ لوگ، یتیم، مسکین، عورتیں، وآتوا الیتامى اموالہم، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب یہی ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، فریضہ ہے تم پر۔ البتہ اگر وہ خود اپنے خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، پھر شوہر کھا سکتا ہے، پھر شوہر لے سکتا ہے۔ کھانے کی بات اس لیے آئی کہ مال کا بڑا حصہ ہم کھانے پہ ہی خرچ کرتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شوہر صرف کھانے پینے میں لگائے گا اور باقی کام نہیں کر سکتا، بزنس میں بھی لگا سکتا ہے، بزنس کر کے پھر کھانے میں ہی آئے گا۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی بچوں کو اتنا مت دو کہ وہ ضائع کر دیں، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت کرو جب وہ زیادہ تنگ کریں کہ اور پیسے چاہیے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو پرہیزگاری سے کام لے، یعنی وہ یتیم بچوں کے پالنے میں ان کے مال سے اجرت نہ لے، فی سبیل اللہ کرے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، بس تھوڑا بہت لے لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو کہ وہ کام کر سکے یتیموں کے لیے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، لکھت پڑھت کر کے دو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دو اہم باتیں، ایک تو یہ کہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، مردوں کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی انہی الفاظ اور اسی انداز میں عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ دوسری اہم بات یہ کہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی پراپرٹی اور لینڈ ہو تو جس کو تقسیم کرو گے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرو گے، سب کچھ تقسیم ہوگا، سب کا حصہ اس میں اللہ کے دیے ہوئے حصے کے مطابق لگایا جائے گا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، یعنی تقسیم ہو رہا ہے، حصے داروں کو تو حصہ مل رہا ہے، یتیموں مسکینوں کا، یا گلی محلے سے لوگ ایسے آگے جاننے والے، یا بچے، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی گھر میں ڈیتھ ہوتی یا کوئی تقسیم کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پر سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں میلے کی طرح کہ اچھا کیا ہو رہا ہے۔ اب میں نے ایک تقسیم دیکھی تھی کسی کے فوت ہونے پر، جب وہ خاتون فوت ہو گئی تو ان کی پیٹیاں کھول کے اس میں سے سامان نکالا جا رہا، ایک اٹھا رہا ہے، دوسرا اٹھا رہا ہے، سب کچھ لا کے صحن میں اکٹھا کیا گیا، پھر وہ کھولا جا رہا تھا، ڈبے کھولے جا رہے تھے، بندی ہوئی چیزیں کھولی جا رہی تھی، تہ الگ الگ کی جا رہی تھی، تو وہ بالکل ایسا، وہ منظر مجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ ایسا منظر تھا کہ جیسے بہت تکلیف دہ بھی اور بہت مختلف بھی۔ تو جب ایسا کچھ ہو رہا ہو گھر میں، جب بھی آپ سامان نکالے تو سارے بچے کام کاج چھوڑ کے آ کے اس میں ہاتھ ڈالنے لگتے، اور پھر اگر کسی کو کچھ دیا جا رہا تو کہتے ہیں اس نے دے مجھے نہیں دے رہے۔ تو فرمایا کہ جب تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت یتیم مسکین کو بھی سامنے رکھو۔ سورۃ النساء، النساء عورتوں کو لیے استعمال ہوتا ہے، عورتیں معاشرے میں کمزوری کا سمبل ہے، اس سورت میں کمزوروں کے حقوق کی بہت بات کی گئی ہے، اور خصوصاً شروع میں یتیموں کے حقوق پہ بات کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کا کوئی لیگل رائٹ نہیں بھی تو ہر چیز لیگیلٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، کوئی دین اور اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لہٰذا ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو، اور اگر نہیں دینا قولوا لہم قولا معروفا، بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، پیار سے بات تو کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو نہ کرنی ہوتی کسی کام پر،
تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ ناک چڑھا کے، تیوریاں چڑھا کے، منہ ادھر پھیر کے، ٹانٹ کے انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں کسی سے بات کرے. اس کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے. کیا کرنا چاہیے؟ نہ بھی کرنی ہے تو بھلے مانس طریقے سے کریں، پیار سے کریں، آرام سے کریں. طلاق کے موقع پہ کہا متع طلاق دو، صریحوهن صراحاً جمیلا. تو عام روزمرہ زندگی میں اگر کسی وجہ سے اختلاف ہے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی بات نہیں ماننے کا موڈ، تو بدتمیزی تو نہ کرو. بد اخلاقی کسی حال میں جائز نہیں. اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی، فرمایا تقوی اور حسن اخلاق. اور حسن اخلاق کسی کے گھر بن سور کے، بن ٹھن کے جا کے مصنوعی طریقے سے اسمائل کرنے کا نام نہیں ہے. حسن اخلاق باہم جن لوگوں کے ساتھ روزمرہ ڈیلنگ ہے ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے کا نام ہے. جن کے حقوق تم پر ہیں، جن کے فرائض تم پر ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا رویہ اختیار کرنے کا نام ہے. اور پھر اس وقت اپنی موت یاد دلائی گئی، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. سوچو اگر اس وقت تمہارا بچہ یتیم کھڑا ہو، کسی کا مال دیکھتا، تو تم کیا سوچو گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، قولاً سدیدہ کہیں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. یہاں کس سے خطاب ہو رہا تھا؟ کس کی بات ہو رہی تھی؟ اس میں کسی اور کی نہیں، مدنی صورت ہے، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم انسانوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کا حق نہیں دو گے، اس کا مال دبا جاؤ گے، تو خدا کو جواب دینا ہوگا، آخرت کی سزا کے خوف سے دنیا میں ہی باز آ جاؤ. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے. اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. یعنی اس میں اہم چیز کیا ہے کہ حصے تو تقسیم ہوں گے لیکن تقسیم سے پہلے وصیت اور قرض. اگرچہ قرض عملی طور پہ پہلے دیا جاتا ہے اور وصیت کا درجہ دوسرا ہے، لیکن لوگ قرضہ تو پھر قرضدار خود مانگنے آ جاتے ہیں تو قرضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وصیت کو عام طور پہ لوگ چھپا بھی جاتے ہیں، اور وصیت والے بعض اوقات خود مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے وصیت کا ذکر پہلے آیا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے؟ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا ایک چوتھائی 1/4 حصہ تمہارا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے. سن لیں، عورتیں بھی وصیت کر سکتی ہیں، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8 ہوگا. بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے. بیوی کو ایسا خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کے قرض کو اگنور کر کے کہے کہ اب میں ہی سارا سمیٹ لوں اور کوئی مانگنے آئے تو اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا جائے. نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے مرنے والے کے حقوق، اس کی ول، ان کو بھی پورا کیا جائے اور اس کے بعد اپنا حصہ لیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، یعنی جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ میلہ لگ رہا ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے. یہاں بھائی بہن سب کا حصہ برابر، یوٹرین برادرز اینڈ سسٹرز میں. تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کہ عورت اور مرد ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ حصہ فرق ہوگا. حصوں کی تقسیم میں اونچ نیچ ذمہ داریوں کی کمی بیشی کی وجہ سے ہے. یہ اصول یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمان کیوں ہو، وہاں تو عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، عورت کا حصہ آدھا ہے، عورت کی گواہی آدھی ہے. بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں جس کی ذمہ داری زیادہ ہے وہاں اس کا حصہ بھی زیادہ ہے. کسی اور کے قانون میں تو عورت کو بھی کمانا ہے اپنے لیے اور مرد کو بھی کمانا ہے، ہر ایک کو کام کرنا ہے تو پھر وہ کھائے گا. اسلام میں کیا ہے؟ مرد کما کے لائے اور عورت شہزادی بیٹھ کے کھائے، اور پھر ماں باپ سے بھی حصہ پائے، شوہر فوت ہو جائے اس میں سے بھی حصہ لے لے. نور و نلا نور، پھر بھی عورتیں ناراض کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی. جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، حتیٰ کہ جنت سے وہ چند بالش دور رہ جاتا ہے، کہ وراثت کے معاملے میں غلط فیصلہ کرتا ہے اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے غلط وصیت کرنا، حقداروں کو حق سے محروم کرنا، مال کے بارے میں ناجائز فیصلے کرنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، ہمیں اس سے کیا ہمارے مرنے کے بعد کوئی کتنا لے رہا ہے؟ ہم بلا وجہ کیوں فیور کریں اپنا نقصان کر کے؟ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بعض عورتیں بیٹوں کے حق میں اتنی نرم ہوتی ہیں کہ سارا حصہ انہی کو دلوانا چاہتی ہیں، اور بہنوں کو تانے دے دلا کے ان کے حصے سے ان کو چھڑا دیتی ہیں. یہ سوچنا چاہیے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، وہاں مال بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہاں نیکیاں چاہیے. اس لیے اللہ سے ڈر کر وہی فیصلہ کرنا چاہیے جو انسان کے حق میں بہتر ہو. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو. یہ زنا کی حد کا حکم جو سورۃ النور میں ہے اس سے پہلے کی آیت ہے. تو ابتدا میں یہی حکم دیا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرے تو اس کو گھر میں کنفائنمنٹ دی جائے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ نکال دے. تو بعد میں رستہ آ گیا کہ حد جاری کر دی جائے اور اس کے بعد گھر میں بند نہ کیا جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کو گھر میں بند کرنا ایک طرح کی سزا ہے، پنشمنٹ ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ پنشمنٹ بڑے جرائم پہ دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہونی چاہیے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہاں مردوں کا بھی ذکر ہوا، مرد برائی کا ارتکاب کرے تو ان کے لیے کیا ہے؟ انہیں گھر میں تو کوئی بند نہیں کر سکتا، جیل ڈالنے کا بھی یہاں حکم نہیں، کیونکہ جیل میں ایک بلائے جان بن جائے گی، الٹا ان کا خرچہ اٹھانا پڑے گا اسٹیٹ. تو پھر کیا ہے کہ ان کو تکلیف دو، سزا دو، مارو پیٹو، لان تان کرو اور چھوڑ دو. یہ بھی پہلے کا حکم ہے جو بعد میں بدل گیا. بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہومو سیکشوئلز کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو، کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، زنا کے بعد، ہوموسیکشوالٹی کے جرم کے بعد، غلط کاموں کے بعد توبہ کا ذکر، اور توبہ کے بعد یہاں پر کیا کہا؟ کہ جو توبہ کر لیں اللہ پھر ان پر مہربان ہو جاتا ہے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جائیں، کیونکہ یہ بری عادتیں بھی ایک طرح سے کیا ہوتی ہیں؟ نشے کی طرح ایڈکشن ہو جاتی. جن لوگوں کو حرام راستوں سے لذت ملنے لگتی ہے ان کو پھر حلال پہ تسلی بھی نہیں ہوتی، وہ حرام ہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسی کی تکرار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر توبہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی. اب ایک طرف کفار کا انجام بتایا اور ایک طرف گناہ پر اصرار کرنے والے کا انجام، دونوں کو برابر کر دیا یہاں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنے کے مرتکب ہو، یعنی زنا وغیرہ کرے، تو پھر تنگ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اب ہوتا یہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد خاندان والے بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے وارث بن جاتے، اس کو بھی تقسیم کرتے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ عورت جب شوہر مر گیا تو اب آزاد ہو گئی، عدت گزار کے جہاں چاہے جس سے چاہے پھر نکاح کر لے، تم اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض خاندان اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو تانے دیتے رہتے ہیں اگر عورت کہے کہ میں نے اور نکاح کرنا یا کوئی نکاح کرنا چاہے. تو اسلام میں اس ظلم اور جبر کی اجازت نہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے. معروف کیا ہے؟ جو جانا پہچانا، جس کو سب اچھا اخلاق اور کردار کہیں کہ یہ شوہر اچھا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہے، بیمار ہو تو تب خیال رکھتا ہے، کسی مشکل میں ہو تب خیال رکھتا ہے، تکلیف میں ہو تو دل جوئی کرتا ہے، ہمت بندھاتا ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ سارے رشتوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوتے ہیں. یہی معروف طریقہ ہے. اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، کیونکہ عورت ہے نا، کمزور ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، دنیا میں حور پریاں نہیں ہوتی، حورے تو آخرت میں ہی ہوگی. تو دنیا کی عورتیں اگر نیک ہیں، بھلی مانس ہیں، شریف ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن کبھی شکل نہیں پسند تم کو، یا کوئی ادا پسند نہیں، یا کوئی حرکت یا عادت پسند نہیں، کسی ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ویکنس ہوتی ہے. فرمایا اس کو مسئلہ نہ بنا، اس کو ایشو نہ بنا لو. اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی دے رکھی. ہو سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کی بہت اچھی ماں ہو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری آخرت کے لیے مددگار ہو. وہ کیسا خیر تمہیں اور فیض پہنچائے کہ تم سوچے نہ رکھ سکو. انما الوسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الگ ہو جانا، طلاق دے دینا، گھر توڑ دینا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، یہ وہی کرے گا جس کے اندر تقویٰ نہ ہوگا، جو خدا کے خوف سے خالی ہوگا. اسی لیے اس سورت کی پہلی آیت خطبہ نکاح میں بھی ہے، اور اس میں دو دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، نہیں بنتی اب، طلاق ہی پہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا ہو، ڈائمنڈز کا ہار ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے ایک ہیرا بھی واپس نہیں لے سکتے، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ یعنی طلاق کے وقت یا طلاق کے بعد شوہر مہر بھی نہیں لے سکتا، اور دیگر گفٹس بھی جو دیے وقتاً فوقتاً اچھے دنوں میں ہنی مون پر، وہ بھی نہیں واپس لے سکتا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے، واپس کیسے لے سکتے ہو، جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے، تم اس عورت سے فائدہ اٹھا چکے، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی تم سے انہوں نے نکاح کیا تھا، کوئی ایسی یاری دوستی تھوڑی کی تھی کہ تم نے گفٹ دیا، لڑائی کی تو اب وہ واپس لے لو. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور بہت برا چلن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم.
السلام علیکم. الحمدللہ اتنا کچھ سنا اور اب یہی ساری چیزیں سارے گھر والوں سے شیئر کرنے کا دل چاہتا ہے. تو الحمدللہ ان ٹاپک پر جو استاذہ نے ابھی اس جز میں جز نمبر 4 میں کور کیے، اس میں الحمدللہ ہمارے الہدیٰ کے سٹال پہ کیسٹس موجود ہیں، سی ڈیز ہیں، اور الہدیٰ کی ویب سائٹ پہ لنکس بھی ہیں، جس میں محبوب کے لیے محبوب چیز جو پہلی آیت ہم نے سنی تھی لن تنال البرا، اس پہ کیسٹ موجود ہے، آپ نوٹ کر سکتے ہیں، محبوب کے لیے محبوب چیز. اس کے بعد پھر اسی طرح اتحاد کیسے ممکن ہو، جیسے تفرقے کی بات ہوئی تھی تو تفرقے پہ الحمدللہ کیسٹ موجود ہے، کیونکہ جب ہم خود سنتے ہیں تو دل کرتا ہے سارے گھر والوں کو پتہ چل جائے، ہم تو یہاں سے سن کر جا رہے ہیں، تب ان کو سنانے کا وقت ہے. اسی طرح پھر تقویٰ کی زندگی جو بہت الحمدللہ ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی، وہی پیغام آپ گھر والوں کو پہنچا سکتے ہیں. پھر غصہ جانے دو، غصے پر جو آیات آئی تھی، اسی طرح پھر ہے صبر اور اس کی اہمیت جو آل عمران کی آخری آیات تھی، اس پر بھی الحمدللہ کیسٹ موجود ہے. اور سورہ نساء کی ابتدائی آیت نکاح مبارک، جس میں سارا خطبہ نکاح کے متعلق ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ سب کو سنوا سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر.
اسی طرح وراثت کی تقسیم ضروری ہے، اس پر بھی، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے اور انجام بہت ہولناک ہے اس لیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Making a will is an extremely scary thing for most of us. We think it's too technical. We think we can't do it. We think it's impossible. It is really not that difficult. The primary thing is that legally you have to leave something that says that you have a certain way that you want things distributed, as opposed to the state taking over your estate and doing what it wills with it. So if anyone has not made their will, make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for you and do it. Don't leave this dunya, because now you know how important it is. Now you know Allah has set out shares and His division is the best division. And it is not possible that you make intention to do this to please Allah subhanahu wa ta'ala, to fulfill your responsibility, and then Allah doesn't make it easy for you. Inshallah, He will make it easy for you. So don't worry and just make arrangements to do it. The other thing that I was going to mention is that Abu Dhar al-Ghifari, this is a story that we reviewed in Husn al-Khuluq, which is a book all about good character. The book is available in the bookstore, alhamdulillah. The lectures are on the website. And in studying that book, we learned that he had very few things in his house. And someone came to visit him and said, "Where's all your stuff?" And he basically said, "I have sent it forward for my other house." And so the person said, "Well, you should have some things here. I mean, you're here." And he said, "The owner of this house will not let me stay in it. Yani, I'm going to be evicted from here." And what was he talking about? He sent things forward for the akhirah, kept minimal things in the dunya. If you imagine that this situation that Ustaza mentioned, that she saw someone's things being distributed, imagine someone is going in your home and taking everything out of your closets and dividing it up. And now think about the flood victims who have nothing. Would you not wish that you had sent whatever you could for them? Because when you're sending it, when you're giving it away, when you're reducing your stuff in the dunya, you're making yourself light, and you're sending it ahead for yourself. You will find it, because you're giving it away for Allah subhanahu wa ta'ala's sake. Lighten your load in the dunya. Give your, like, keep minimal for yourself. Make sure your will is written. Send ahead a lot for yourself in terms of good deeds. Good character is very, very heavy in the balance on the Day of Judgment. May Allah make it easy for all of us. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. To make a long story short, you will notice that every time you read something in the Quran, you're like, "This is my favorite ayah," or "This is my favorite surah." And that's what's been happening with me since we began Surah Al-Fatiha. I was like, "Oh, this ayah, I like it so much." And then I come across another one, like, "Oh, this is the one that I like, definitely." Now, Surah Ali Imran, I was like, "This is the surah." Subhanallah. Think about the people. They always have a specialty. When you think about somebody, a name comes to your mind, you're like, "Oh, they're good at such and such." Especially if you take a group of people. You will know if their children are talking about, let's say, Spain, or they're talking about Portugal, soccer will come to your mind. If they're talking about Japan or Tokyo, technology will come to your mind. If you're talking about Italy, cars will come to your mind. France, you'll have cheese and other stuff will come to your mind. When we're talking about Muslims, what comes to your mind? What is the identity of Muslims? What is our job? What are we supposed to do as a people? And that is what's mentioned in Surah Ali Imran. And this is why I think I like it the most. Some other surah will come up and I'll say I like that the most. But Surah Ali Imran, it's so very, very important. It gives us a purpose of being together as a group. We are here to serve the deen. Yes, you might be a very good doctor, you might be a very good engineer, teacher, whatever. But your ultimate priority should be the deen. Yours, your children, your family, every single person. And the success of both worlds lies in serving the deen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.